السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 9:30، بھارت میں 10 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 12:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو لیے بعزت حاضر خدمت ہے۔ ایڈیٹر قمر عباس جعفری ہیں، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ اور آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں حسب معمول سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان۔
دہشت گردی کے 29 نئے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔
ایک شخص پر تیزاب پھینکنے کے جرم میں خاتون کو 14 سال قید کی سزا۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اعلیٰ افسران کی طرف سے مبینہ صنفی امتیازی سلوک پر سینئر خاتون ڈاکٹر مستفی۔ صوبائی دارالحکومت سے میں ہوں شمیم شاہد۔
پاکستان کی سینٹ کے چیئرمین میاں رضا ربانی نے کہا ہے کہ ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے قیام کی باتیں بدقسمتی ہیں، ملکی آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کراچی سے میں ہوں محمد ساقر۔
اور عالمی خبروں میں، داعش کو جمعے کے روز اس کے آخری دو مضبوط ٹھکانوں سے باہر دھکیل دیا گیا۔ یہ دونوں ٹھکانے عراق اور شام کی سرحد پر واقع ہیں، جہاں سرحد کے دونوں جانب وادی افرات پر سرکاری افواج نے حملے کیے تھے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورہ ایشیا پر جاتے ہوئے ہوائی میں مختصر قیام کیا، جہاں انہیں امریکی پیسیفک کمانڈ کی طرف سے حساس بریفنگ دی گئی۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں فوج کی جانب سے تشویش کے اظہار کے بعد حکومت پاکستان نے دہشت گردی کے 29 نئے فوجی مقدمات فوجی عدالتوں کو بھیجنے کی منظوری نئے مقدمات فوجی عدالتوں کو بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس سال کے دوران ان عدالتوں کو ایک بھی کیس نہیں بھیجا گیا، اور 2 روز پہلے فوج کے سربراہ نے اس مسئلے کے حوالے سے ایک خط تحریر کیا۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
حکومت نے 2 درجن سے زائد دہشت گردی کے نئے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مارچ میں فوجی عدالتوں کے قیام کی مدت میں توسیع کے بعد سے ان میں وفاق کی طرف سے کوئی بھی مقدمہ نہیں بھیجا گیا تھا، اور اسی بابت فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی ایک خط کے ذریعے حکومت سے پیش رفت کا جائزہ معلوم کیا تھا۔ وفاقی وزیر داخلہ احسن اقبال کے مطابق حکومت نے 29 مقدمات ان عدالتوں میں بھجوانے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ مزید 80 مقدمات کابینہ کے آئندہ اجلاس میں منظوری کے بعد فوجی عدالتوں کو بھجوا دیے جائیں گے۔ نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ 80 مقدمات بھجوانے کے بعد ان کی وزارت کے پاس کوئی بھی اس نوعیت کا مقدمہ باقی نہیں رہے گا۔ جنوری 2015 میں آئین میں ترمیم کر کے ملک میں دہشت گردی کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے کی منظوری دی گئی تھی، جس کے بعد غیر فوجی ملزمان کے مقدمات سننے کے لیے 12 خصوصی فوجی عدالتیں 2 سال کی مدت کے لیے قائم کی گئیں۔ رواں سال ان کی مدت ختم ہو گئی تھی، اور اس دوران ان عدالتوں میں 250 سے زائد مقدمات سنے گئے اور درجنوں میں مجرموں کو سزائے موت سمیت مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ انسانی حقوق کی مقامی و بین الاقوامی تنظیمیں ان فوجی عدالتوں کی کارروائی میں شفافیت سے متعلق تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ان کی مخالفت کرتی آئی ہیں۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رکن نسرین اظہر نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ملک کے عدالتی نظام سے ہی انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ فوجی عدالتوں کی کارروائی کے بارے میں کچھ بھی واضح نہیں ہوتا کہ آیا اس میں انصاف کے تقاضے پورے ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔
اگر ملٹری کورٹس پہ ایک بہت بڑا اعتراض یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک تو سب چیز جو ہے نا وہ خفیہ ہوتی ہے، ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتی جو کیس لڑا جاتا ہے، دوسرے یہ کہ جو ہمیں نہیں پتا کہ ان کو جو جو جن کو جو ملزم ہے جن پہ الزام ہے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، ان کی دفاع کرنے کے لیے کوئی وکیل ہمیں پتا ہے کہ نہیں ہوتا، مطلب جو ہماری اطلاع ہے، تو یہ تو پھر غلط بات ہے نا۔ اگر ملٹری کوچ بھی کریں تو پھر ایک تو یہ کہ ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے، اور دوسرے یہ کہ وہاں پہ وکیل ہونے چاہیے۔
تاہم حکومت اور فوج دونوں ہی ان تحفظات کو یہ کہہ کر مسترد کرتی ہیں کہ فوجی عدالتوں میں مقدمات کی سماعت کے دوران ملزمان کو اپنی مرضی کا وکیل رکھنے اور پھر سزا کے خلاف اپیل کرنے کا مکمل حق حاصل ہے۔ حکام کے بقول ملک کو درپیش مخصوص حالات میں یہ فوجی عدالتیں ضروری ہیں۔ ناقدین اس امر کے پیش نظر ملک کے نظام قانون و انصاف میں بڑے پیمانے پر اصلاحات کا بھی مطالبہ کرتے آ رہے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں ایک عدالت نے ایک خاتون کو 14 سال کی سزا سنائی، جس نے 1 سال سے زیادہ عرصہ قبل ایک مرد پر تیزاب سے حملہ کیا تھا۔ پاکستان کے معاشرے میں جس پر مردوں کا غلبہ ہے، تیزاب سے حملے کے لیے ایک خاتون کو دی جانے والی یہ سزا منفرد نوعیت کی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
صوبہ پنجاب کے جنوبی ضلع بہاولپور کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے ایک شخص پر تیزاب پھینکنے کے جرم میں ایک خاتون کو 14 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ پولیس کے مطابق ضلع رحیم یار خان کے ظاہر پیر پولیس اسٹیشن کی حدود میں واقع منگلہ شیخاں کی رہائشی خاتون عفت بی بی سے مظہر ہاشمی نامی شخص نے مبینہ طور پر شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن بعد ازاں جب وہ اپنے وعدے سے پھر گیا تو خاتون نے انتقاماً گزشتہ سال جولائی میں اس پر تیزاب پھینک دیا، جس کی وجہ سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ پولیس نے مظہر کی درخواست پر خاتون کے خلاف مقدمہ درج کر کے اس کی تفتیش مکمل کر کے چالان بہاولپور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کر دیا، اور وہ ہفتے عدالت نے اس مقدمے کی سماعت مکمل کر کے عفت کو سزا سنا دی۔ وہ اپنی سزا کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتی ہے۔ پاکستان میں ہونے والے تیزاب حملوں کا نشانہ اکثر اوقات خواتین بنتی ہیں، تاہم بعض اوقات مرد بھی ان کا نشانہ بنتے ہیں۔ حقوق نسواں کمیشن پنجاب کی چیئرپرسن فوزیہ وقار نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ تیزاب کے حملوں میں چاہے مرد ملوث ہوں چاہے کوئی خاتون، ان کے بقول یہ گنہونا فعل ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے ریاست اور سماج کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔
جو خواتین نشانہ بنتی ہیں ان کو تو زیادہ کلوزلی اس لیے مانیٹر کرنا چاہیے، جب میں نے پہلے بھی کہا کہ خواتین کا سپورٹ سسٹم نہیں ہوتا، وہ کیسز کو فالو اپ نہیں کر سکتی، ان کے اپنے وسائل نہیں ہوتے۔ مردوں کے پاس اپنے وسائل ہوتے ہیں جن کو بروئے کار لا کے وہ کیس کو زیادہ اچھی طرح سے پرسو کر سکتے ہیں۔ خواتین کے خلاف تیزاب گردی کے واقعات میں بہت زیادہ فاسٹ ٹریک کیسز کا سالو ہونا چاہیے اور سزائیں بھی کافی کڑی ہونی چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اگرچہ تیزاب کی کھلے عام خرید و فروخت کی روک تھام کے لیے قوانین موجود ہیں، تاہم ان کے بقول ان پر مؤثر عمل درآمد کو یقینی بنانا ضروری ہے۔
تیزاب کا آسانی سے ملنا ہے وہ بہت زیادہ ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ خواتین اور مرد دونوں کے خلاف یہ گھناؤنا جرم کرنے کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ وہ یہ آرام سے مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ سڑکوں پہ چلتی ہوئی خواتین پہ آسانی سے یہ پھینکا جا رہا ہے، لوگ خریدتے ہیں ان کے اوپر پھینک دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ کہ زندگی کی کشمکش میں کئی دفعہ ہار ہی جاتے ہیں اور بچ بھی نہیں پاتی ہیں۔ لاہور کا بھی ایک واقعہ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا گیا، تو اس کے خلاف بھی اویئرنیس بڑھانے کی بڑی ضرورت ہے۔
فوزیہ وقار نے کہا کہ پاکستان میں تیزاب حملوں کے 80% واقعات میں اکثر خواتین نشانہ بنتی ہیں، اور گزشتہ سال صوبہ پنجاب میں تیزاب پھینکنے کے لگ بھگ 170 واقعات رپورٹ ہوئے، اور عوام سال اب تک ایسے 86 کیس رپورٹ ہو چکے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی اسسٹنٹ پروفیسر نے مبینہ طور پر جنس کی بنیاد پر امتیاز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے استعفیٰ دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
پشاور کی لیڈی ریڈنگ ہسپتال کی ایک سینئر خاتون ڈاکٹر نے اپنے اعلی افسر پر صنف کی بنیاد پر امتیازی سلوک کا الزام عائد کرتی ہوئی استعفیٰ دے دیا ہے۔ اسپتال کے شعبہ امراض قلب سے وابستہ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر لبنا نور نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ گزشتہ 6 سالوں سے ایسے امتیازی سلوک کا سامنا کرتی آ رہی ہے اور اس بابت متعلقہ افسران سے شکایت کیے جانے کے باوجود ان کی دادرسی نہیں کی گئی، لہذا وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہی ہے۔ انہوں نے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر عدنان گل اور ان کی بعض دیگر ماتحت افراد پر امتیازی سلوک روا رکھنے کا الزام عائد کیا، جسے ڈاکٹر گل مسترد کرتے ہیں۔ لیڈرنگ اسپتال کے ترجمان ذوالفقار باباخل نے ہفتے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں تصدیق کی کہ ڈاکٹر لبنا نے 1 ماہ کا نوٹس دیتی ہوئے اپنا استعفیٰ بھجوا دیا ہے، اور ان کے بقول ڈین اور ڈائریکٹر نے اس معاملے اور الزامات کی تحقیقات کا حکم بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر لبنا نے اپنے استعفے میں ان الزامات کی تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن ان کے بقول یہ افراد مبینہ طور پر انہیں ہراساں کر رہے ہیں اور اسپتال میں خواتین کارکنان کے لیے ماحول مناسب نہیں ہے، لیکن ترجمان ذوالفقار باباخیل نے اس الزام کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں خواتین کام کرتی ہے، لیکن کسی کی بھی طرف سے اس طرح کی کوئی شکایت کبھی موصول نہیں ہوئی۔
اگر ایک آرگنائزیشن میں یا ایک آفس میں اگر ہم دیکھیں تو بعض ٹائم ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے اپنے باس کے ساتھ سٹاف کا، تو یہ بھی اس معاملے کو جہاں تک ایڈمنسٹریشن دیکھ رہی ہے تو مطلب ہو سکتا ہے کہ مطلب یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہو, لیکن ایڈمنسٹریشن جو ہے اپر مینجمنٹ جو ہے جو ڈین ہے جن کو یہ رپورٹڈ ہے یا میڈیکل ڈائریکٹر ہیں تو وہ وہی چیز اس کو دیکھ رہے ہیں.
جائیکار پر خواتین کو ہراسا کیے جانے کے واقعات آئے روز سامنے آتے رہتے ہیں, گو کہ اس سلسلے میں قانون سازی بھی ہو چکی ہے, لیکن خواتین کی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ جب تک قانون پر مؤثر عمل درآمد نہیں کیا جاتا ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستانی سینٹ کے چیئرمین میاں رضا ربانی نے کراچی میں نیشنل انسٹیٹیوٹ مینجمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ صوبوں کے ان اختیارات پر قبضہ کرنا چاہتی ہے جو 18ویں ترمیم کے تحت دیے گئے. کراچی سے راجہ ثاقب کی رپورٹ سنیے.
پاکستانی سینٹ کے چیئرمین میاں رضا ربانی نے کہا ہے کہ ملک میں ٹیکنوکریٹس کی حکومت کا قیام خلاف آئین ہے, اور ایسے غیر آئینی اقدامات کی باتوں کا مقصد عوام کو آئین میں دیے گئے حقوق کو غصب کرنا ہے. چیئرمین سینٹ کا یہ بیان ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے ٹیکنوکریٹس کی حکومت کے قیام کی بعض تجاویز کے بعد سامنے آیا ہے. میاں رضا ربانی نے کراچی میں پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ میں صوبائی خود مختاری کے موضوع پر سیمینار سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ اسٹیبلشمنٹ آئین میں کی گئی 18ویں ترمیم کے تحت ملنے والی صوبائی خود مختاری کو چھیننا چاہتی ہے. غیر آئینی اقدامات کے سبب اس ترمیم پر عمل درآمد ناممکن ہو جائے گا. ہمیں طے کرنا ہوگا کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے یا کوئی اور. ایک ادارہ دوسرے کے کاموں میں غیر آئینی مداخلت نہ کرے. ملک کا آئین سب سے بالاتر ہے, ہر ادارہ اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرے.
When I begin to hear talk that a caretaker setup of technocrats will come into existence which finds no mention in the constitution, it pains me and my heart bleeds when I hear.
میاں رضا ربانی نے کہا کہ آئندہ انتخابات مقررہ وقت پر ہونے چاہیے, جمہوری حکومت کو اپنا دور پورا کرنے کا موقع ملنا چاہیے. بامانی احتساب کو یقینی بنانے کے لیے تمام اداروں کو ایک ہی نظام کے تحت جواب دہ ہونا پڑے گا.
اگر اکاؤنٹیبلٹی آپ نے میننگ فل بنانی ہے تو وہ اکراس دی بورڈ ہونی پڑے گی. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ادارے یہ کہیں کہ جی ہم اپنے پیئرز کے ذریعے سے اکاؤنٹیبل ہیں اور صرف کچھ لوگ جو ہیں یعنی سیاستدان اور سول بیوروکریسی جو ہے وہ اسپیشل کورٹس یا اسپیشل قوانین کے تحت ہو.
تعلیم کے مسئلے کے حل کے لیے نصاب کو جدید تقاضوں کے مطابق ترتیب دینا ہوگا. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دورہ ایشیا پر جاتے ہوئے ہوائی میں مختصر قیام کیا, جہاں انہیں امریکی پیسیفک کمانڈ کی طرف سے حساس بریفنگ دی گئی. یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب جزیرہ نما کوریا میں صورتحال انتہائی تناؤ کا شکار ہے. صدر ٹرمپ پیسیفک کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز میں میرین کور کی تنصیب میں بھی گئے, اور وہاں بحر الکاہل میں امریکہ کی سب سے بڑی متحدہ لڑاکا کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل ہیری ہیرس سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ان کی کمانڈ میں موجود لوگوں کو سراہتے ہیں. ہیرس نے اس جزیرے پر آمد پر صدر اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. اپنے اس 13 روزہ دورے میں صدر فلپائن کے علاوہ جاپان, جنوبی کوریا, چین اور ویتنام جائیں گے, اور یہ بطور صدر ان کا سب سے طویل غیر ملکی دورہ ہوگا. لبنان کے وزیر اعظم سعد الحریری نے ایران اور اس کی حمایت یافتہ عسکریت پسند تنظیم حزب اللہ کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. استعفے کے بعد انہوں نے سعودی عرب کے لیڈروں سے ریاض میں اور ایران کے چوٹی کے خارجہ امور سے متعلق مشیر اکبر علی ولایتی سے مشاورت کی ہے. سعد الحریری نے ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے کہا کہ انہیں ایران اور لبنان میں اس کی حمایت یافتہ حزب اللہ کی جانب سے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اپنی جان کو درپیش خطرات کے باعث وہ مستعفی ہو گئے ہیں. استعفے سے پہلے انہوں نے سعودی عرب کے کئی دورے کیے تھے اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی. ادھر لبنان کے صدر مائیکل لون نے بھی تصدیق کی ہے کہ سعد الحریری نے بیرون ملک سے انہیں ٹیلی فون کر کے مستعفی ہونے کے بارے میں مطلع کیا, تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ سعد الحریری کے وطن لوٹنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ استعفے کے اصل محرکات کے بارے میں جان سکیں. اپنے ٹیلی ویژن بیان میں الحریری نے ایران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا,
الى ان تسلطت عليكم فئات لا تريد الخير دعمت من خارج الحدود.
سعد الحریری کہہ رہے ہیں کہ دیگر فریق جو لبنان کی خیر خواہی نہیں چاہتے انہوں نے فرقہ وارانہ کشیدگی کے بیج بو دیے ہیں. انہوں نے طاقت کے ماخذوں کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ریاست کے اندر ریاست تشکیل دی ہے۔ ایران عرب ریاستوں بشمول شام، عراق، بحرین اور یمن کے اندرونی معاملات میں دخل دے رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ایسے حالات میں رہ رہے ہیں جو میرے والد اور سابق وزیر اعظم رفیق الحریری کے قتل سے پہلے موجود تھے۔ انہیں معلوم ہوا ہے کہ خفیہ طور پر انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے۔ اپنے بیان میں سعد الحریری نے کہا کہ ایران عرب دنیا میں اپنا اثر و رسوخ کھو رہا ہے اور انہیں یقین ہے کہ لبنان اپنی جانب بڑھنے والے ہاتھ کاٹ دے گا۔ الحریری گزشتہ سال کے آخر میں ایک سیاسی سمجھوتے کے تحت ملک کے وزیر اعظم بنے تھے۔ اسی سمجھوتے کے تحت حزب اللہ کے حمایت یافتہ مائیکل اون بھی منصب صدارت پر فائز ہوئے۔ لبنان کی سیاست میں حزب اللہ کا اثر و رسوخ بہت زیادہ ہے، تاہم ایران کے ساتھ اس کے روابط اور شام کے صدر بشار الاسد کی طرف سے اس کی حمایت کے سبب لبنان کے کچھ حلقوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہفتے کے روز سعودی عرب پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرکاری تیل کی کمپنی کو نیو یارک اسٹاک ایکسچینج کی فہرست میں شامل کرے جب یہ کمپنی وہاں رجسٹر ہو جائے گی، جو توقع ہے کہ اب تک کی سب سے بڑی کمپنی ہوگی جس میں سرمایہ کاروں کو شیئرز فروخت کیے جائیں گے۔ صدر ٹرمپ نے ہوائی سے، جو کہ ان کے 13 روزہ دورے کے آغاز سے قبل پہلی منزل ہے، ٹویٹ میں کہا کہ سعودی عرب کے اس اقدام کو بہت سراہا جائے گا جو کہ امریکہ کے لیے اہم ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عہدیداروں نے کہا کہ حکومت 2018 میں کمپنی کے 5% شیئرز مقامی اور عالمی اسٹاک ایکسچینجوں کی فہرست میں شامل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، لیکن ابھی اس سمندر پار اسٹاک ایکسچینج کا انتخاب کرنا ہے۔ ان کا تخمینہ ہے کہ اس کا حجم 100 ارب ڈالر کے برابر ہوگا۔ سعودی عرب میں حال ہی میں اصلاحات کا جو سلسلہ شروع ہوا، اس نے کچھ کو تو بے خود کیا جبکہ دوسرے محتاط ہو گئے اور کچھ قدامت پسند حیران بلکہ ناراض ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد سلمان نے اکتوبر کے وافق میں ایک کانفرنس میں سرمایہ کاروں کے ایک ہجوم کو بتایا تھا کہ وہ صرف سعودی عرب کو اس جدید اسلام کی جانب واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی 1979 میں ایرانی انقلاب سے قبل وجود رکھتا تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ 70% سعودی 30 سال سے کم عمر کے ہیں، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اپنی زندگیوں کے آئندہ 30 سال وہ انتہا پسند نظریات کے تحت رہتے ہوئے گزاریں گے۔ نوجوان ولی عہد نے اردن اور مصر کے نزدیک ایک نیا اقتصادی زون قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی۔ جمعے کے روز داعش کو اس کے آخری 2 مضبوط ٹھکانوں سے بھی باہر دھکیل دیا گیا۔ یہ دونوں ٹھکانے عراق اور شام کی سرحد پر واقع ہیں، جہاں سرحد کی دونوں جانب سے وادی فرات پر سرکاری افواج نے حملے کیے تھے۔ شام اور عراق کے شہری علاقوں میں اپنے مضبوط ٹھکانے کھونے کے بعد جہادی گروپ داعش کی خود ساختہ خلافت کو سخت نقصان پہنچا ہے۔ لیبیا میں 2012 میں امریکی قونصل خانے میں ہونے والے حملے میں مبینہ طور پر ملوث عسکریت پسند کو پہلی بار واشنگٹن کی وفاقی عدالت میں پیش کیا گیا، اور عدالت نے آئندہ ابتدائی پیشی تک اسے حراست میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ لاس ویگس کی پولیس کے ایک اعلیٰ پولیس افسر نے کہا کہ وہ شخص جس نے شہر میں جاری ایک موسیقی کے میلے میں شامل افراد پر اندھا دھند فائرنگ کر کے 58 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، اس نے گزشتہ 2 سال کے دوران جوئے میں بہت ساری رقم ہار دی تھی اور اس پر ڈپریشن کے شدید دورے پڑتے تھے۔ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں ہفتے کے روز ہزاروں لوگوں نے احتجاج کیا ان 600 افراد کی حمایت میں جنہوں نے پاپوا نیو گینی کیمپ چھوڑنے سے انکار کر دیا تھا۔ آسٹریلیا کی سرپرستی میں چلنے والا پناہ گزینوں کا یہ کیمپ پچھلے ہفتے بند کر دیا گیا۔ آسٹریلیا اب پناہ گزینوں کو قبول نہیں کر رہا، جبکہ نیوزی لینڈ نے کچھ لوگوں کو پناہ دینے کی پیشکش کی ہے۔ مزید تفصیلات سحر ماجد کی زبانی۔
احتجاج کرنے والوں کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت ان پناہ گزینوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کر رہی ہے، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان لوگوں کو یہاں رہنے دیا جائے۔ پاپوا نیو گنی کے اس کیمپ میں 600 افراد مقیم ہیں۔ ریلی میں شرکت کرنے والوں نے آسٹریلیا کی حکومت پر یہ الزام عائد کیا ہے کہ ان پناہ گزینوں کو بھوکا رکھا جا رہا ہے۔ ان پناہ گزینوں میں 90 افراد میانمار کے روہنگیا مسلمان ہیں، 200 پناہ گزینوں کا تعلق ایران سے ہے، اور باقی لوگ افغانستان، صومالیہ اور پاکستان سے ہیں۔ ان پناہ گزینوں کے ڈیٹینشن کیمپس میں غذا، دوا، بجلی اور پانی کی سہولتیں میسر نہیں۔ سوڈان کے پناہ گزین عبدالعزیز کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی حکومت نے ہمیں بنیادی ضرورتوں سے ہی محروم کر دیا ہے اور ہمیں بھوکا مارا جا رہا ہے۔ ہم ساری امیدیں کھو چکے ہیں، اور اب رہی سہی امید ہمیں بس نیوزی لینڈ کی حکومت سے ہے۔ ہم نیوزی لینڈ کی حکومت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ آسٹریلین اداکار رسل کرو نے کہا ہے کہ جس طرح کا سلوک آسٹریلیا کی حکومت ان پناہ گزینوں کے ساتھ کر رہی ہے، یہ بہت ہی شرمناک ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکا، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پچھلے سال کے صدارتی انتخاب میں دخل اندازی کے بارے میں ہونے والی تحقیقات کے ذریعے یہ معلوم کرنا کہ یہ مداخلت میری جیت کے لیے کی گئی قابل تحقیر ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
صدر ٹرمپ نے اپنے کئی ٹویٹ پیغامات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نیشنل کمیٹی کے بارے میں متنازع بحث کے بارے میں سوالات اٹھائے ہیں۔ ڈی این سی کی سابق عبوری چیئرپرسن ڈونا بریزل نے حال ہی میں انکشاف کیا ہے کہ ڈی این سی اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے درمیان یہ سمجھوتا ہوا تھا کہ کلنٹن کو مالی اور دیگر امور کا چارج سنبھالنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ یہ سمجھوتا پرائمری انتخابات سے قبل ہوا تھا۔ صدر ٹرمپ نے اس انکشاف کے بارے میں تفتیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کا معاملہ سچا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی تحقیق کاروں کو ڈیموکریٹک پارٹی کے اس معاملے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اپنے ایشیائی دور سے قبل صدر ٹرمپ نے اسی پہلو پر زور دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا،
All I can tell you is this. There was no collusion. There was no nothing. It's a disgrace, frankly, that they continue. You ought to look at Hillary Clinton and you ought to look at the new book.
میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی گڑھ جوڑ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جس کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ باعث ندامت ہے۔ آپ کو ہلری کلنٹن کے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ آپ کو ڈونا بریزل کی نئی کتاب کے اس انکشاف پر توجہ دینی چاہیے جس میں بتایا گیا ہے کہ کلنٹن نے اپنے مخالف برنی سے یہ انتخابی مارکہ چھین لیا تھا۔ یہی وہ باتیں ہیں جنہیں آپ کو دیکھنا چاہیے۔ صدر کے اس بیان سے چار روز قبل خصوصی تحقیق کار رابرٹ مولر نے ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دو ممتاز اہلکاروں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ واشنگٹن میں وفاقی گرینڈ جیوری نے مولر کی تحقیقاتی رپورٹ کی روشنی میں پال مینافورٹ اور رک گیٹس پر فرد جرم عائد کی ہے۔ مولر کی جاری تحقیقات میں ابھی تک یہی دو نام سامنے آئے ہیں۔ امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں یہ خصوصی تحقیقات گزشتہ 5 ماہ سے جاری ہے۔ تاہم ان دو افراد کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ان کا صدارتی انتخاب کے ساتھ کوئی براہ راست تعلق تھا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بیٹی اور وائٹ ہاؤس کے ایڈوائزر ایوانکا ٹرمپ نے جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں خطاب کرتے ہوئے خواتین کی سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں زیادہ سے زیادہ شرکت پر زور دیا۔ مزید تفصیلات سحر ماجد کی زبانی جیف کسٹر کی رپورٹ میں۔
جمعے کے روز ایوانکا ٹرمپ نے ٹوکیو میں خواتین کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سائنس، ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ جیسے شعبوں میں جہاں مردوں کی اکثریت ہے وہاں خواتین کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ ایوانکا کو جاپان کے وزیر اعظم شنزو آبے نے مدعو کیا تھا اور یہ اسمبلی جاپان کے رہنماؤں کی ان کوششوں کا حصہ ہے جو وہ ایسا معاشرہ تعمیر کرنے کے لیے کر رہے ہیں جہاں خواتین کا کردار نمایاں ہو۔
Our workplaces and our public policies must mirror our values, work and family.
ایوانکا کہہ رہی ہیں کہ ہمارے دفاتر اور ہماری پبلک پالیسی ہمارے کلچر، خاندان اور کام کی صحیح نمائندہ ہونی چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم خواتین کے لیے ایسا ماحول فراہم کریں جس میں وہ ماں کا کردار بھی ادا کر سکیں اور بنا کسی رکاوٹ کے اپنے کیریئر پر بھی دھیان دے سکیں۔ یہ ایک عورت کا نہیں بلکہ پورے خاندان کا معاملہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ خواتین کو گھر کی ذمہ داریوں کے لیے کام چھوڑنا پڑتا ہے اور اپنے کیریئر کی قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ ان کے پاس بچوں اور خاندان کے دوسرے افراد کی دیکھ بھال کے لیے مناسب اور سستی سہولتیں میسر نہیں۔ جاپان میں شنزو آبے 5 سال سے حکومت میں ہیں، لیکن ان پر یہ تنقید کی جاتی ہے کہ خواتین کے حقوق کے لیے وہ کچھ زیادہ نہیں کر پائے ہیں۔ جاپان میں خواتین قانون ساز 14% اور بزنس ایگزیکٹوز 4% سے بھی کم ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم کی اس سال کی جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق جاپان کا رینک مزید گر گیا ہے اور اب جاپان 144 ملکوں کی فہرست میں 114 نمبر پر ہے۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ تقریباً 2 ہفتوں کے لیے ایشیا کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، مگر جہاں واشنگٹن میں صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں خصوصی تحقیق کار رابرٹ مولر اور ان کی ٹیم اپنی تحقیقات کے دائرے کو بڑھا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار پیٹر ہائنلن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
صدر ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے اپنے طویل ایشیائی دورے پر روانہ ہو گئے ہیں، مگر روانگی سے قبل صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں یاد نہیں ہے کہ تحقیقات میں ماخوذ ان کی مہم کے ایک مشیر جارج پاپاڈوپلس کے ساتھ مارچ سن 2016 میں ان کی ملاقات میں روسی رابطے کے بارے میں کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے اس ملاقات کے بارے میں اب کچھ زیادہ یاد نہیں ہے۔ یہ ایک غیر اہم میٹنگ تھی اور عرصہ پہلے ہونے والی اس بات چیت کی تفصیلات میرے ذہن سے محو ہو چکی ہیں۔ وائٹ ہاؤس پاپاڈوپلس کو ایک غیر اہم شخصیت قرار دیتا ہے۔ پریس سیکرٹری سارہ کبھی کہتی ہیں،
This was a campaign volunteer. He wasn't somebody that was a senior advisor, as many of you want to bill him to be.
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کہہ رہی ہیں کہ وہ محض انتخابی مہم کے ایک رضاکار تھے۔ آپ لوگ جیسا کہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سینئر مشیر وغیرہ تھے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کا کردار بے حد جزوی تھا۔ ان بیانات کے باوجود ٹرمپ کی انتخابی مہم کے دوران جاری کی گئی ایک تصویر میں پاپاڈوپلس اٹارنی جنرل جیف سیشن کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور انہیں امور خارجہ کا مشیر بتایا گیا تھا۔ جوجو مولر کی تحقیقات کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ مبصرین کے خیال کے مطابق تحقیقات ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ امریکن یو اسکول آف پبلک اسٹڈیز کے اسسٹنٹ پروفیسر کرس ایڈلسن کہتے ہیں،
We hear reporting that suggests that Mueller is looking at issues related to Attorney General Sessions, to Jared Kushner, who is a senior advisor in the White House.
ہم تک اس طرح کی اطلاعات پہنچ رہی ہیں کہ مولر ایسے معاملات پر توجہ دے رہے ہیں جن کا تعلق اٹارنی جنرل سیشنز سے لے کر وائٹ ہاؤس کے سینئر مشیر جیئرڈ کشنر تک پہنچ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس دوران ٹرمپ کی ان معاملات میں شمولیت کے بارے میں بھی سوالات اٹھیں گے۔ ٹرمپ کے حامی اس صورتحال سے خوش نہیں ہیں۔ کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے 3 اراکین نے جمعے کو ایک قرارداد پیش کی ہے جس میں مولر کے استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کے کام کو غیر ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس قرارداد پر عمل درآمد ضروری نہیں ہے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹس مولر کو ہٹانے کی ہر قسم کی کوششوں کی شدید مخالفت کر رہے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی قانون سازوں نے تجویز دی ہے کہ روہنگیا کے نسلی گروپ کے ساتھ سلوک کے معاملے پر میانمار کی فوج کے خلاف تعزیرات عائد کی جائیں، ایسے میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق ایشیا کے 12 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں جس میں علاقائی سربراہ اجلاس کے دوران ان کی میانمار حکومت کے ارکان سے ملاقات ہوگی۔ ایوان کے دونوں اطراف کی سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں نے جمعرات کو سینٹ اور جمعے کو ایوان نمائندگان میں مسودہ قانون پیش کیا جس میں دونوں نے میانمار کے خلاف تجارت اور درآمدات کے شعبوں میں پھر سے پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا۔ میانمار کو برما کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان پابندیوں کا مقصد شمالی میانمار کی ریاست راخائن میں مسلمان روہنگیا افراد کے ساتھ فوج کی جانب سے روا رکھے جانے والے رویے پر سزا دینا ہے۔ اور اقوام متحدہ کی بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی ایجنسی چلڈرنز فنڈ کی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش میں پناہ لینے والے روہنگیا خاندانوں کے بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ مزید تفصیلات سحر ماجد کی زبانی لیزا شرائن کی رپورٹ میں سنیے۔
ایک حالیہ سروے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش میں کاکس بازار میں کٹوپلونگ کیمپ میں مقیم 7.5 روہنگا پناہ گزین بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ یونیسیف کے مطابق اس سال مئی سے لے کر یہ شرح دگنی ہو گئی ہے جب روہنگا مسلمانوں نے بنگلہ دیش منتقل ہونا شروع کیا تھا۔ یونیسیف کے نمائندہ کرسٹوف بولیروک کا کہنا ہے کہ یہ انتہائی پریشان کن صورتحال ہے کیونکہ اس غذائی قلت کے باعث بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔
Malnutrition rates among children in northern Rakhine.
کرسٹوف کہہ رہے ہیں کہ ان بچوں کی حالت پہلے ہی خراب تھی۔ وقت کے ساتھ اتنا طویل سفر کر کے اور کیمپس کی تکلیفیں جھیل کر بچوں کی صحت مزید خراب ہو گئی ہے۔ 25 اگست سے لے کر اب تک 600,000 روہنگا مسلمان اپنی جان بچا کر میانمار سے بنگلہ دیش منتقل ہو چکے ہیں، جن میں سے 25,000 کٹوپلونگ کیمپ میں رہ رہے ہیں۔ اس کیمپ میں غذا کی قلت اور ناقص صفائی کی وجہ سے بچے مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ کرسٹف نے بتایا کہ یونیسیف نے 15 سینٹرز میں 2,000 بچوں کا علاج کیا ہے اور مزید سینٹرز قائم کیے جا رہے ہیں، لیکن اس رفتار سے نہیں جو تقریباً 17,000 بچوں کو صحت کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے کافی ہوں۔ سحر ماجد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق جاری ہونے والی امریکی کلائمیٹ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اضافے کی ایسی کوئی متبادل وجہ نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ یہ سب انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہے۔ امریکی حکومت پر لازم ہے کہ وہ ہر 4 سال بعد دا نیشنل کلائمیٹ اسسمنٹ نامی رپورٹ جاری کرے۔ اسی دوران جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا کہ ماحولیاتی تبدیلی تقریباً کلی اعتبار سے انسانی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ اخبار واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ امریکہ میں رہنے والے 300,000 بستی امریکی اور ہیٹی کے باشندوں کو عارضی تحفظ کی ضرورت نہیں، جس کے بعد ان کے خلاف بے دخلی کے احکامات جاری ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن پوسٹ کی خبر کے مطابق وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے قائم مقام وزیر کو ایک خط ارسال کیا جس میں کہا گیا ہے کہ متعلقہ افراد کے لیے وہ شرائط جو ان کے یہاں قیام کی وجہ تھیں وہ اب ان پر عائد نہیں ہوتیں۔ اخبار نے کہا کہ اس نے متعدد ذرائع سے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہ خبر ابھی عام نہیں کی گئی۔ اور اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن اب ختم ہوتا ہے. نیوز شو آپ کے لیے پیش کر رہے تھے جس کے ایڈیٹر قمر عباس جعفری تھے, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جو گل. بہجت کو اجازت دیجیے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جو ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیش ہے, سدائے جہاں. تو ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ہم سے رابطے میں رہیے. خدا حافظ.